اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم تفہیم السنہ سیریز کی کتاب نمبر 3 کتاب الطہارہ یعنی طہارت کے مسائل کو شروع کریں گے۔ کتاب کے رائٹر ہیں محمد اقبال کیلانی، اور جیسا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتابوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں مختلف موضوعات، جس کا عام طور پہ زندگی میں انسان سے واسطہ ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، نکاح، طلاق وغیرہ، تو وہ ساری اس سیریز کے اندر آتی ہیں۔ تو اس وقت جو کتاب ہمارے پاس ہے وہ طہارت کے مسائل ہے۔ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ طہارت کو انگلش میں کلینلینس کہتے ہیں، توئے ہا را اس کا روٹ ہوتا ہے، توہر طہارت صاف رہنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ آج ہم جب دنیا کے مہذب ملکوں میں جاتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ملک بہت صاف ستھرے ہیں، ان کی سڑکیں بڑی اچھی ہیں، ان کے گھر بڑے صاف ہیں، تو ایک دم ہمارے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ صاف ستھرا ہونے کی بات تو بس آج کے ماڈرن دور کی بات ہے۔ اور مسلمانوں کے گھر کبھی دیکھیں، کبھی غربت کی وجہ سے یا کبھی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ گندے ہیں یا کچھ اس کے اندر بہت زیادہ سامان بھرا ہوا ہے، تو پتہ نہیں کیوں یہ خیال آنے لگتا ہے۔ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ شاید بہت ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں اور ان کی سڑکیں گندی ہوتی ہیں اور ان کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ اسی کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر کلینلینس کی کیا امپورٹنس ہے، اور دوسرے جو دین تھے اسلام سے پہلے کے ان کے اندر صفائی کی کیا بات تھی۔ اور اسی کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں کئی جگہ ہمارے سامنے رکھا کہ صفائی کی کیا اہمیت ہے۔ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے نا، کنورٹ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس کو جو کام کہا جاتا ہے وہ کیا؟ غسل کرنا، شاور لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے پہلے بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو شاور لینے کی ضرورت پیش آئی ہو لیکن اس نے ٹھیک طریقے سے نہ لیا ہو، تو اس کے لیے پھر وہ شاور لے کے اپنے آپ کو ایک قسم کا ایک نیا انسان اور ایک پاک انسان سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے کتابوں کے اندر، احادیث کی جتنی بھی بکس ہیں، سب سے پہلے شروع میں جو باب ہوتا ہے عموماً وہ صفائی کا ہی باب ہوتا ہے اور کلینلینس پہ بات ہوتی ہے۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم لوگ بہت صاف ستھرے رہیں۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ ہمارا سراسر دین ہے۔ اسی لیے جب ایک عورت اپنے گھر کو صاف کرتی ہے یا ایک ینگ لڑکی اپنے کمرے کو صاف کرتی ہے، اپنے برتنوں کو صاف کرتی ہے، تو اس وقت بھی وہ عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتا یا روزہ رکھ لو، حج کر لو، نہیں، بلکہ آپ کو صاف رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سننے کے بعد سے اگر ہم ہر اس وقت جب ہم کوئی بھی چیز کلین کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈشز واش کر رہے ہیں، اگر آپ اس کسی وقت میں برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، ایون ٹوائلٹ کو صاف کر رہے ہیں، تو فوراً چپکے سے مسکرائیں کہ اللہ تعالیٰ میں عبادت کر رہی ہوں، میں اس لیے یہ کام کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو صاف رہنا اچھا لگتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ بات آتی ہے، سورۃ مائدہ کی آیت 6 میں آتا ہے کہ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ، اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں کی، اللہ تعالیٰ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ صاف ستھرا رہنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے پاس ایک چھوٹی سی بستی ہے قبا نام کی، جہاں ہجرت کے موقع پہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے قیام کیا تھا، پھر مدینہ گئے تھے، تو آپ نے ان لوگوں کی بڑی تعریف کی۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے سورۃ توبہ کی آیت 108 میں کہ اس میں، مسجد قبا میں، ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ایسے لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اعزاز دیا، تو پتہ چلا کہ یہ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو صرف کنکریاں، جو اس دور میں لوگ پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے کلینلینس کرتے تھے کیونکہ پانی نہیں ہوتا تھا اور وہاں صحرا تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان استنجا کرتے ہیں اور پانی کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے قبا کے لوگوں کی تعریف کی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اگر ٹوائلٹ میں جائیں صرف اسی طرح نیپکنز کے ساتھ یا کوئی اور ایسی چیز کے استعمال کرنے سے جسے بظاہر طہارت ہو جائے، اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کے ساتھ بھی طہارت رکھیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صفائی کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ بالکل آغاز میں دوسری جو وحی تھی، پہلی تو اقرأ باسم ربک اللذی خلق تھی نا، کہ پڑھی اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن جو دوسری وحی آئی تھی اس میں یہ بات تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی کو اپنے سے دور کریں۔ تو لہٰذا ہم جب بھی جسمانی طور پہ پاک ہوتے ہیں نا، تو ہم اسپرچولی بھی پاک ہونے لگتے ہیں، روحانی طور پہ پاک ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کو بخار ہو رہا ہے یا بہت لیزی فیل ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں، اٹھیں غسل کریں، شاور لیں۔ جو ہی آپ شاور لے کے نکلیں گے، کنگھی کریں گے، بال ذرا صاف ستھرے کریں گے، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے بہت زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے یعنی اچھی فیلنگس آنے لگتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ بہت صاف ستھرے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے کسی شخص کو دیکھا تو اس کے بال بڑے بکھرے ہوئے تھے نا، میسی تھے بال اس کے، تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس بالوں کو صاف کرو، کنگھی کرو۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ ان کپڑے گندے تھے ان کے اور پرانے کپڑے تھے، تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ہیں، تو پھر کہا تم اچھے صاف کپڑے کیوں نہیں خریدتے؟ ہاں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم گندے مندے پھریں اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے جس میں بدبو آ رہی ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے نا، تو آپ کے سے کٹ ہوتی تھی۔ آج کے دور میں آپ جہاز میں جاتے ہیں تو آپ کو کٹ ملتی ہے نا، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی اس دور میں جب کہ بالکل اتنی غربت بھی تھی، مشکل تھی، لیکن سفر میں آپ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی کٹ رکھتے تھے جس کے اندر تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک، چھوٹا سا شیشہ بھی ہوتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بری نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ اسلام ہمیں صاف ستھرا نہیں رہنے دیتا اور کہتا ہے کہ بس سادے رہو، سادے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان گندا رہے۔ پھر آپ بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، جب بھی گھر آتے تو پہلے مسواک کرتے، پھر گھر والوں سے باتیں کرتے، اسی طرح صبح سو کے اٹھ کے تو مسواک کرتے۔ تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو اتنے خوبصورت طریقے سے رکھا کہ جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام سے پہلے دوسرے دین سے تعلق رکھتے تھے، مثلا نصارہ اور اسی طرح جو کافر لوگ تھے، ان کے اندر گندے رہنے کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان کو ایسے لگتا تھا کہ جتنا ایک بندہ گندا ہو وہ اتنا ہی صاف ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کے کچھ ریفرنسز پڑھ کے آپ کو سنانا چاہوں گی، یورپ پر اسلام کے احسان، یہ ڈاکٹر غلام برک ہیں، ان کے پیج 76 سے 77 پہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ بالکل ویسے ہی پڑھنا چاہوں گی، تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ میری باتیں ہیں، بلکہ یہ فگرز ہیں، یہ فیکٹس ہیں۔ اور سب سننے والوں کو یہ دعوت دوں گی کہ ان باتوں کو سنتے وقت اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ لکھتے ہیں کہ درمیانی دور جو تھا اس میں یورپ کا بیشتر حصہ لکو دک بیابان یا بے راہ جنگل تھا، بے جا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے، صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیوں کا رواج تھا، عوام ایک ہی لباس سال ہا سال پہنتے، یعنی پورا پورا سال ایک ہی کپڑا پہنتے اکثر، جسے دھوتے نہیں تھے، نتیجے میں وہ بوسیدہ، میلا اور بدبودار ہو جاتا۔ نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپائے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی پر کفر کا فتویٰ لگایا تو اس پر یہ الزام درج تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ یعنی کرسچینٹی میں اسلام سے پہلے کے جو حالات تھے، آج کے کیا حالات ہیں ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے، لیکن یہ اس دور کی بات ہے 1950s میں، کہ اس وقت نہانا ان کے نزدیک ایک کفر تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں تو موسٹلی لوگ سپرے کرنا، کلون لگانا اس کو پسند کرتے ہیں غسل کی نسبت، ٹھیک ہے۔ پھر اس لیے لکھتے ہیں کہ پاپائے روم، یعنی سیکنڈ جو ان کا روم پاپس تھے ان کے، ان کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب، ان کی کسی اور بات کو اچھا سمجھتا ہو یا ہر روز نہاتا ہو۔ ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپائے روم نے 1476 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی جس نے پہلے سال 2000 افراد کو زندہ جلایا اور 70,000 کو جرمانہ اور قید کی سزا دی، اس بات میں کہ یہ نہاتے کیوں ہیں۔ غلیظ اور میلے جسم کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ جب برطانیہ کا لارڈ پادری باہر نکلتا تو اس کے کپڑوں پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی تھیں۔ جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا تو فلپ روم نے تمام ٹوائلٹ، یعنی غسل خانے جو ہوتے تھے، حمام، حکمن بند کر دیے، کیونکہ ان سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اور اسی بادشاہ نے اشبیلیا کے گورنر کو محض اس لیے معزول کر دیا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو کچھ ماضی کی باتیں تھیں نا، اس کے علاوہ بھی آج بھی دیکھیں تو اسلام کے علاوہ باقی لوگوں میں شوہر بیوی اور غسل، نہانا دھونا، ایسے کوئی بھی تصورات نہیں ملتے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کتاب کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام میں صفائی کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ صفائی پسند تھے۔ اس کے برعکس جہاں کفر ہوگا، جہاں نافرمانی ہوگی، وہاں بہت ہی زیادہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس سے انسان فیل کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ایڈز کی جو بیماری ہے، تو یہ گندے رہنے کی وجہ سے، گندی عادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایک ہندی مسلمان دوست نے بتایا کہ وہ کیسے ہندو حلوائی کو جانتا ہے جو روزانہ دکان کھولنے کے بعد برکت کے حصول کے لیے مٹھائیوں پر گائے کا پیشاب چھڑکتا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں طہارت کی بات نہیں، اور گائے ان کے اندر ایک بہت زیادہ مذہبی جانور ہے، تو وہ اس کے پیشاب تک کو پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی قدر کرنے والا بنا دے، اور ہم اس کے اندر رہتے ہوئے پاکی کو اختیار کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پوری کتاب کے اندر اس ٹاپک میں ہم اسی موضوع کو مختلف طریقے سے دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ہمیں پہلے معلوم ہوں، وہ اس سے مختلف ہوں جو اب ہم پڑھیں گے۔ تو ایسی باتوں کو سنتے وقت ہمارا یہی عمل ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دی، جس کی روشنی میں ہم اپنی عمل کو صحیح کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس چیز کو قبول کر لے۔